سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. سامن، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں اور پھر سیاسی مسائل پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے، عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی جہریت اور فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے، شہدائے غزہ کی تعداد 139 ہو گئی. بیرون فلسطین حماس کے سربراہ خالد مشعل کا انٹرویو، جنگ بندی کے لیے استقامتی محاذ کی شرائط پر زور. ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن، متعدد اہم سیاسی شخصیات نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. جہر صہیونی حکومت کی بمباری میں اب تک 139 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. الجزیرہ نے غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج کی بمباری میں اب تک 139 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور مرنے والوں میں 39 بچے بھی شامل ہیں. بچوں کی قاتل صہیونی حکومت نے نئی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغربی غزہ میں ایک گھر پر فضائی حملہ کر کے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو شہید کر دیا، جن میں 5 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں. صہیونی جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح الشاتی پناہ گزین کیمپ میں واقع ایک عام شہری ابو حطب کے گھر پر بمباری کی اور اس گھر کے 7 افراد کو شہید کر دیا. فلسطینی ذرائع نے غزہ بندرگاہ پر صہیونی حکومت کے جنگی کشتیوں پر بھی حملے کی خبر دی ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے اشاتی کیمپ پر حملے کو صہیونیوں کی بے بسی اور شکست و ناتوانی کی علامت قرار دیا ہے. انہوں نے غزہ کے اشاتی کیمپ پر صہیونی حکومت کے میزائل حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قتل عام غاصب صہیونیوں کی بے بسی و ناتوانی اور شکست اور فلسطینیوں کی استقامت کی مضبوطی کو بیان کرتا ہے. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ فلسطینی شہریوں اور غیر فوجیوں کے قتل عام کی مکمل ذمہ دار غاصب صہیونی حکومت ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دفاع کی تحریک اپنی پوری توانائی کے ساتھ جاری رہے گی اور تحریک مزاحمت کو کامیابی حاصل ہوگی. واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بغیر کسی انتباہ کے ہفتے کی صبح غزہ کے مغرب میں واقع فلسطینی پناہ گزینوں کے اشاتی کیمپ پر بمباری کر دی اور ساتھ ہی ابو حطب نامی ایک فلسطینی کے مکان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی خواتین اور 5 بچے شہید ہو گئے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے بیرونی امور کے دفتر کے سربراہ خالد مشعل نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کی فائر بندی کو مشروط قرار دیا ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فلسطین سے باہر کے امور کے سربراہ خالد مشعل نے ٹی آر ٹی نیوز چینل سے گفتگو میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کی فائر بندی کو مشروط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد الاقصی سے غاصب صہیونیوں کے انخلا، اس مسجد میں فلسطینیوں کو جانے کی آزادی، بیت المقدس میں شیخ جرہ کے علاقے سے فلسطینیوں کے اخراج کو روکنا اور حال ہی میں گرفتار کیے جانے والے فلسطینیوں کی رہائی، نیز غزہ پر حملے بند کرنا، ایسے مطالبات ہیں جنہیں جنگ بندی کے لیے غاصب صہیونی حکومت کو بہرحال تسلیم کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں حالیہ چند روز کی استقامت ان غاصبوں کے لیے اس بات کا انتباہ ہے کہ انہیں اپنے جرائم بند کرنا ہوں گے. خالد مشعل نے کہا کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے مساہلت کاروں پر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے جارحیت بند ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس اپنے اہداف میں جملہ فلسطین کی آزادی، فلسطینیوں کی وطن واپسی اور بیت المقدس کو نجات دلانے جیسے مقاصد کے حصول سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فلسطین سے باہر کے امور کے سربراہ خالد مشعل نے کہا کہ عرب و اسلامی ملکوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور ان کی عزت بیت المقدس اور پورے فلسطین کی آزادی میں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ڈنمارک کی پولیس نے مظاہرین پر حملہ کر کے فلسطینی عوام کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے کو کچل دیا۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ ہو رہا تھا، تاہم پولیس نے مظاہرین پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے پھینکے، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین بالخصوص خواتین و بچوں کو نقصان پہنچا۔ تین مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈنمارک کے سرکاری ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 4,000 شہریوں نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شرکت کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ نے اپنی یورپی ہم منصب کے نام ایک خط میں صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کے مقابلے نیز نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی سربراہ محترمہ زہرا الہیان نے اپنے خط میں یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ محترمہ ماریا ارنا کو مخاطب کرتے ہوئے مسجد الاقصا اور غزہ پر حالیہ حملوں کا شکار ہونے والے فلسطین کے نہتے اور مظلوم شہریوں کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس خط میں آیا ہے کہ دنیا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ظلم و بربریت کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن عالمی برادری بڑی طاقتوں کی جانب سے جعلی صہیونی ریاست کی مؤثر حمایت کی وجہ سے غاصبانہ قبضے اور انسانی حقوق کی کھلی اور منظم خلاف ورزیوں کا شکار ہونے والوں کے درد کا مداوع کرنے کی غرض سے کوئی قابل توجہ قدم اٹھانے سے قاصر ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرانے کے آخری دن متعدد اہم سیاسی شخصیات نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اسلامی جمہوری ایران میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آخری دن تھا آج۔ یہ سلسلہ گزشتہ 5 دنوں سے جاری تھا، تاہم عید کی تعطیلات کے باعث اس میں وقفہ پیدا ہو گیا تھا۔ سوشل میڈیا کی اعلی کونسل کے سربراہ ابوالحسن فیروز آبادی نے بھی 13ویں دور کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرایا۔ ایران کے نقل و حمل اور شہری ترقی کے سابق وزیر عباس آخوندی نے بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ ایران کے ممبر پارلیمنٹ مسعود پزشکیان نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے دفتر میں اس پروسیس کو پورا کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر علی لاری جانی نے بھی 13ویں دور کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سنیچر کو کاغذات نامزدگی داخل کرائے۔ ایران کی شہری کونسل کے تہران کی شہری کونسل کے سربراہ محسن ہاشمی نے بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرائے۔ ایران کی نگراں کونسل میں 5 دنوں تک صدارتی منصب کے لیے اہل امیدواروں کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر اہل امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات 18 جون کو ہوں گے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں کمی آ رہی ہے، لیکن اب بھی روزانہ 3.25 لاکھ سے زائد لوگ کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,26,000 سے زائد کرونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2 کروڑ 43,72,907 ہو گئی ہے. اس دوران 3,890 کرونا کے مریض جان کی بازی ہار بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,66,207 ہو گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 31,091 افراد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور اب یہ تعداد 36,73,802 رہ گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں اس ملک میں مختلف علاقوں میں 3,53,299 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,04,32,898 ہو گئی ہے. ادھر گوا کے ایک ہسپتال میں آکسیجن کی کمی سے مزید 13 مریض جان کی بازی ہار گئے. بتایا گیا ہے کہ اس ہسپتال میں 4 دن میں کرونا کی آکسیجن کی کمی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 74 ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا کی یومیہ اموات متاثرین میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 1,531 نئے کرونا مریضوں اور 83 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,042 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے ہیں. امریکہ میں کرونا وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہونے والے مریضوں کی تعداد 5,85,000 تک پہنچ گئی ہے. جونز ہاپکنز یونیورسٹی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے کم سے کم 41,413 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد 3,28,93,000 ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں امریکہ میں کم سے کم 775 افراد کرونا کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں. اس طرح ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,85,224 ہو گئی ہے. افغانستان میں بجلی سپلائی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تقریبی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی قومی بجلی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ شہر کابل میں دھماکہ کر کے بجلی کا ایک اور کھمبا تباہ کر دیا گیا. بجلی کے اس کھمبے کو شہر کابل کے 17 زون میں واقع منشی میر غلام کالونی میں تباہ کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پروگرام کے اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. اس حوالے سے اس وقت اسٹوڈیو میں آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ سے آج بھی سوال کرنا چاہیں کہ فلسطین کی تازہ ترین کشیدہ صورتحال کے بارے میں، عرب ممالک کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس وقت عالمی، علاقائی اور امت مسلمہ کی اگر میڈیا کو دیکھیں آپ، تو سب سے اہم خبر، سب سے برننگ کوسچن یا سب سے ہیڈ لائنز میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ فلسطین سے متعلق ہیں.
جی.
اور گزشتہ 5 روز سے جو غاصب سے ان کی حکومت کی طرف سے ایک بربریت اور وحشیانہ کاروائیاں انجام پا رہی ہیں، پہلے مسجد الاقصیٰ، پھر خود محلہ جو جر رہا تھا اس کے اندر جو فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا، تو اس طرح کے متعدد واقعات جو ہیں وہ گزشتہ 4-5 دنوں میں سامنے آئے ہیں. اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو امت مسلمہ، بالخصوص امت عرب یا عرب دنیا کی جو صورتحال ہے، وہ اس کو ذکر کرتے ہوئے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس مسئلے کو آپ اسلامی نہ سمجھیں، مظلومی نہ سمجھیں، فلاں فلاں کسی بھی، لیکن عرب مسئلہ تو بہرحال ہے.
جی.
یہ عرب دنیا ویسے اپنے آپ کو جب بھی تعصب کی بنیاد پہ سوچتے ہیں تو عرب بنیادوں پہ اپنے بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جب فلسطینی عربوں پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ سب چپ ساتھ دیتے ہیں، یہ سب ان پہ مجرمانہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور یہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان غریب عربوں کی مدد کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو عرب ہونے کا اور عرب ازم کا اور اس طرح کا جو دعویٰ ہے، یہ جو نعرے ہیں، یہ ان کے اپنے مقصود مفادات کے لیے ہیں۔ ہر عرب کے لیے اتنے مخلص نہیں ہیں بلکہ مخصوص عربوں کے لیے کہ جو ان کے مفادات کے مطابق ہوں، جو ان کے افکار و نظریات کے مطابق ہوں، ان عربوں کے لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن غریب عرب، مظلوم عرب اور فلسطینی عرب کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیں اگر ہم عرب دنیا کو دیکھیں تو عرب دنیا کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس وقت عرب دنیا فلسطین کے ایشو میں تین مواقف کے عنوان سے، یا اپنے نظریات کی بنیاد پہ کہیں، یا اپنی ڈپلومیسی کے عنوان سے کہیں، یا اس وقت جو فلسطین پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی روشنی میں دیکھے جائے تو ممالک کو، عرب ممالک کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ملک وہ ہیں، ممالک وہ ہیں کہ جنہوں نے کم از کم مذمتی بیان جاری کیے اور اس میں انہوں نے فلسطینیوں پہ ظلم بند کرنے کا اور اسرائیل کو مظالم ختم کرنے کا اور اس طرح کے ان کے مطالبات ہیں، عملی کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرحلے میں وہ آگے آئے ہیں اور انہوں نے اس ظلم کو ظلم کہا ضرور ہے، اس ظلم کو روکنے کی تو کوئی کوشش نہیں کی لیکن اس کو ظلم کہا ہے۔ ان ملکوں میں اگر ہم نام لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اس میں جو ہے خصوصی طور پہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس میں اچھا بیان دیا ہے، اور سعودی عرب کی کاپی کرتا ہے معمولاً اردن بھی، چونکہ فلسطین کے مسئلے میں دونوں کے مواقع بڑے قریب قریب ہیں، تو اردن کی طرف سے بھی مذمتی بیان آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم اب وہ داخلی دباؤ ہے، امت مسلمہ کا دباؤ ہے، یا معروضی حالات ہیں، جو بھی ہیں، لیکن بہرحال اس حد تک تو تائید کرنی پڑتی ہے کہ سعودی عرب نے اور اردن نے جو ہے وہ مذمتی بیان ضرور جاری کیے۔ عربوں کے ممالک کی جو دوسری جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو قسم ہے وہ ہے کہ جو اس وقت جنگ بندی میں مصروف ہے، کہ وہ مذمتی بیان انہوں نے نہیں جاری کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں حملے بند ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے خود صہیونی حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ حملے بند ہو جائیں لیکن ان کی شرائط پہ۔ تو یہ ممالک بھی اس وقت اجاگر اس کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو وہ صہیونی لائن کو فالو کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ جنگ بندی کی کوششوں مصروف ہیں، لیکن بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ جنگ بندی کے لیے کوشش ہیں، اور اس میں مصر کا نام لیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قطر جو ہے، مصر اور قطر اس وقت اس جنگ کو روکنے کے لیے، یعنی حملوں کو روکنے کے لیے سامنے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے ان عربوں کی کہ جو نہ مذمتی بیان جاری کیے انہوں نے، نہ وہ جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک خاموش تماشائی ہیں، بلکہ خاموش بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعض اقدامات تو اسرائیل کی حمایت میں جا رہے ہیں۔ اگر ان میں نام لیا جائے تو دو نام بڑے کھل کے سامنے آتے ہیں، ایک متحدہ عرب امارات ہے اور دوسرا بحرین ہے۔ یہ دو ممالک اس وقت جو ہیں وہ بظاہر نہ انہوں نے مذمتی بیان جاری کیے ہیں اور نہ انہوں نے کسی طریقے سے جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے یا کسی مرحلے میں آگے نہیں ہیں، یہ خاموش تماشائی ہیں، بلکہ ان کا میڈیا تو پرو اسرائیلی ایکٹیویٹیز میں مشہور ہے، معروف ہے، مشغول ہے، اور اس پہ خود فلسطینی مقامتی تنظیمیں احتجاج بھی کر رہی ہیں کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے، مذمت نہیں کرتے اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم اپنے عرب میڈیا کو تو کنٹرول کرو کہ وہ کم از کم ہمارے خلاف جو ہے وہ منفی پروپیگنڈے نہ کریں۔ بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اگر ہم اس کو جائزہ لیں تو ممالک تین حصوں میں تقسیم ہے، لیکن فلسطین کے ایشو میں اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی خلوص کی اس سطح پہ نہیں ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز پہ کچھ عملی اقدامات کر سکیں، لیکن بظاہر بہرحال اپنے آپ کو عرب بھی کہتے ہیں، عرب نیشنلزم کے دعوے بھی کرتے ہیں اور عرب ہونے کی بنیاد پہ استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے، ورنہ 1100 سے زیادہ اس وقت لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور غزہ کے اندر تباہی پھیل چکی ہے جس انداز سے حملے ہوئے ہیں، تو اس میں یقیناً عرب ممالک کو آگے بڑھ کے کوئی عملی اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مذمتی بیانات اور اسی حد تک جو ہے وہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔
جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور سامعین، اب ریڈیو تہران کا تبصرہ۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج کے بمباری میں اب تک 139 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور مرنے والوں میں 39 بچے ہیں۔ بچوں کی قاتل صہیونی حکومت نے نئی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغربی شہر غزہ میں ایک گھر پر فضائی حملہ کر کے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو شہید کر دیا، جن میں 5 بچے اور 2 خواتین ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح اشاتی پناہ گزین کیمپ میں واقع ایک عام شہری ابو حطب کے گھر پر بمباری کی اور اس گھر کے 7 افراد کو شہید کر دیا۔ انسانی حقوق کمیٹی کی سربراہ محترمہ زہرا الہیان نے اپنے خط میں یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کی سربراہ محترمہ ماریا ارنا کو مخاطب کرتے ہوئے مسجد الاقصی اور غزہ پر حالیہ حملوں کا شکار ہونے والے فلسطین کے نہتے اور مظلوم شہریوں کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس خط میں آیا ہے کہ دنیا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ظلم اور بربریت کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن عالمی برادری بڑی طاقتوں کی جانب سے جعلی صہیونی ریاست کی مؤثر حمایت کی وجہ سے غاصبانہ قبضے اور انسانی حقوق کی کھلی اور منظم خلاف ورزی کا شکار ہونے والوں کے درد کا مداوع کرنے کی غرض سے کوئی قابل توجہ قدم اٹھانے سے قاصر ہے۔ زہرا الہیان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ فلسطین کے عوام اب خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ بھرپور عوامی تحریک کے ذریعے غاصبانہ قبضے کے خلاف مزاحمت کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی اور آبائی سرزمین پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کا مطالبہ کریں، جس کا دارالحکومت شہر بیت المقدس ہونا چاہیے۔ اس خط میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ تمام مسلمہ بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کی روح سے عام شہریوں پر حملہ اور بے گناہ عورتوں اور بچوں پر دست درازی ممنوع ہے۔ تمام فریقوں کو اس کی پاسداری کرنا چاہیے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جنگی جرائم کے مرتکب قرار پائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کی سربراہ نے اپنے خط میں یاد دہانی کرائی ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تواتر کے ساتھ کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر لا تعلق اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں اور درجنوں بے گناہ فلسطینی خواتین، بچوں اور عام شہریوں کے قتل عام پر اسلامی ملکوں کے کمزور موقف پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری علی باقری کنی نے سوشل میڈیا پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ صہیونی اب کون سا جرم انجام دیں گے جس کے بعد اسلامی ممالک اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کریں گے۔ باقری کنی نے مزید لکھا ہے کہ اسلامی ملکوں کی سربراہی کانفرنس کا انعقاد وہ کمترین اقدام ہے جو اسلامی ممالک فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے مزید لکھا ہے کہ ایران کے عالمی ضمیر کی بیداری اور دنیا بھر کے حریت پسند انسانوں کی جانب سے بلا تفریق دین و مذہب فلسطین کی مظلومیت کے بھرپور دفاع کے لیے میدان میں اترنا اور دہشت گردی کے صہیونی اڈے کے خلاف ڈٹ جانا ایسا طوفان ثابت ہوگا جس کے سامنے آئرن ڈوم تو کیا، کوئی بھی دفاعی نظام نہیں ٹھہر پائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔